بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الطائفة حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قدس سرہ دونوں بزرگوں کا ذکر خیر چل رہا تھا. سیدی و مولائے قطب العالم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ دونوں آب حیات کے چشموں سے سیراب ہوئے, چشمہ امدادی سے بھی اور چشمہ فضل رحمانی سے بھی. خود حضرت کے حالات میں ہے, فرماتے ہیں کہ خاندان کے اسلاف اہل معرفت و طریقت تھے. خاندان میں کوئی شخص باہر کسی دوسرے خاندان سے بیعت نہیں ہوتا تھا. والد صاحب مرحوم سب سے پہلے باہر بیعت ہوئے, جس کی صورت یہ پیش آئی کہ ان کی شادی نانا اکبر علی مرحوم کی دختر سے ہوئی تھی. نانا صاحب مرحوم 1857 میں تمام جائیداد کے متصرف تھے, اور سال بھر کے بعد امن قائم ہونے پر ضلع بستی سے واپس آتے ہوئے دریائے گھاگر میں کشتی الٹ جانے سے ڈوب گئے تھے. نانی صاحبہ نندرولی فیض آباد کی رہنے والی تھی, صاحب کشت تھی, صاحب نسبت تھی. انہوں نے اپنے ماموں سے میکے ہی میں سلوک طے کیا تھا. ان کے ماموں بڑے صاحب نسبت تھے. انہوں نے والد صاحب مرحوم کو ہدایت کی تھی کہ تمہارے گھرانے میں مرید کرنے کا طریقہ جاری ہے, مگر یہ غلط ہے. جب تک کسی کامل شیخ سے بیعت ہو کر منازل سلوک طے نہ کر لیے جائیں, مرید کرنا جائز نہیں. قیامت میں سخت وبال ہوگا. یہ نانی صاحبہ کی نصیحت ہم جیسوں کے لیے کتنی عبرت. پھر اس کو سنیے کہ انہوں نے اپنے ماموں سے میکے ہی میں سلوک طے کیا تھا. ان کے ماموں بڑے صاحب نسبت تھے. والد صاحب مرحوم کو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ تمہارے گھرانے میں مرید کرنے کا طریقہ جاری ہے, مگر یہ غلط ہے. جب تک کسی کامل سے بیعت ہو کر منازل سلوک طے نہ کر لیے جائیں, مرید کرنا جائز نہیں. تو منازل سلوک کسی نے طے کروائے بھی ہوں, پھر گمراہی دلالت اور شیطانی راہ پر چل پڑے ہوں, ان کے لیے مرید کرنا کب جائز؟ فرماتی ہیں آگے, قیامت میں سخت وبال ہوگا. اس لیے والد صاحب مرحوم کو شیخ طریقت کی تلاش تھی. خاندان کے دوسرے لوگوں نے بغیر سلوک خاندانی نام پر یہ سلسلہ جاری کر رکھا تھا, اور لوگ جو سلسلہ اسلاف میں داخل ہوتے تھے ان سے نذرانہ وغیرہ وصول کرتے تھے اور لوگوں کو مرید بھی کرتے تھے. والد صاحب مرحوم جب صفی پور میں مدرس اور ہیڈ ماسٹر ہو گئے, تو چونکہ گنج مراد آباد قریب تھا اور اطراف میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کا شوہرا تھا, ان کی کرامت اور بزرگی بہت زیادہ زبان زدے عوام و خواص تھی, اس لیے حضرت مولانا موصوف کی خدمت میں آمد و رفت شروع کی, اور وہ کمالات جو اہل اللہ میں ہونے چاہیے دیکھ کر گرویدہ ہو گئے اور انہی سے بیعت ہو گئے, اور حسب تعلیم و ارشاد فرائض سلوک انجام دینے لگے. جہاں تک معلوم ہے, حضرت مولانا قدس سرہ کا سلوک طریق قادریہ کا سلوک تھا. حضرت والد صاحب کو یہی تلقین فرمایا تھا. جب والد صاحب کی تبدیلی ہو کر مئو کی ہو گئی, بانگر مئو, تو بہت زیادہ حاضری کا موقع مل گیا, کیونکہ وہ بہت زیادہ قریب ہے, 2-3 میل کا فاصلہ ہے. پھر تو والدہ مرحومہ کو بھی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ہی سے بیعت کرا دیا. والد صاحب کے ارشاد پر ہم تینوں بھائیوں مولانا صدیق, مولانا سید احمد اور راقم الحروف بھی دیوبند سے بعض اوقات واپسی پر گنج مراد آباد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. بعض اوقات میں واپسی پر کے معنی یہ ہے کہ کئی مرتبہ حاضری ہوتی رہی. اور جب بڑے بھائی صاحب مرحوم مولانا صدیق صاحب دیوبند سے فارغ ہوئے, تو والد صاحب سے حضرت گنگوہی سے بیعت کی اجازت طلب کی. لیکن والد صاحب کا منشا طبعی طور پر یہی تھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے بیعت ہوں. اس سلسلے میں دونوں میں عرصے تک خط و کتابت رہی. اخیر میں والد صاحب نے انہیں گنگو بیعت ہونے کی اجازت عطا فرما دی اور وہ بیعت ہو گئے. پھر 1316 میں جب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الاسلام کے والد محترم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کو اس قدر عشق تھا اور فنافی شیخ تھے کہ وصال کے بعد ہندوستان میں زندگی بسر کرنا انہیں ناگوار معلوم ہونے لگا کہ میرے پیر و مرشد تو چل بسے، اب اگر قلبی سکون کی میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے تو مدینہ طیبہ. اور ہر وقت اسی فکر میں اور ہر وقت اسی کے انتظام میں لگے رہے. ادھر جب بڑے بھائی جان مولانا صدیق صاحب شعبان کے مہینے میں جب دیوبند پہنچے تو حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی صاحب سے فرمایا کہ ان دونوں کو حضرت شیخ الاسلام کے متعلق اور مولانا سید احمد صاحب کے متعلق فرمایا کہ دونوں بھائیوں کو حضرت گنگوئی سے بیعت کرا دو. اس پر میں نے بھائی صاحب مرحوم سے عرض کیا کہ میں تو حضرت شیخ الہند سے ہی بیعت ہوں گا. فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں بار بار گنگو شریف حاضری ہوتی رہتی تھی، مگر حسن عقیدت اور محبت حضرت شیخ الہند ہی سے تھی. بچپن سے ان کی خدمت میں رہنا ہوا، ابتدائی کتابوں سے لے کر آخری کتابوں تک کا اکثر حصہ انہی سے پڑھا. مضامین علمی یا اخلاق عالی یا اعمال صالحہ کا مشاہدہ ہمیشہ رہا، اور حضرت شیخ الہند نے بھی اولاد کی طرح انہیں رکھا. اس لیے پورے طور پر وابستگی حضرت شیخ الہند ہی سے تھی، اگرچہ حضرت گنگوئی کو بڑے عالم ضرور جانتے تھے مگر قلبی تعلق ایسا نہیں تھا. تو اس پر مولانا صدیق صاحب نے سمجھایا کہ حضرت شیخ الہند بیعت نہیں کرتے. میں نے خود اپنے لیے بہت کوشش کی تھی، تب بھی راضی نہیں ہوئے، اور حضرت گنگوئی سے بیعت ہونے کا ارشاد فرمایا، تب میں وہاں بیعت ہوا. تم دونوں کے لیے بھی ان کا یہی ارشاد ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم دونوں بھائی مولانا سید احمد اور بندہ گنگو حاضر ہوئے. ان دنوں مولانا حبیب الرحمن دیوبندی وہیں خانقاہ میں رہتے تھے اور منازل السلوک طے فرما رہے تھے. ہم بھائی جان کا خط لے کر پہنچے تھے جنہوں نے مولانا حبیب الرحمن صاحب کو لکھا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو حضرت سے بیعت کرا دیجیے. ہم نے وہ خط مولانا حبیب الرحمن صاحب کو پیش کیا. انہوں نے حضرت سے گزارش کی کہ مولانا صدیق صاحب نے مولوی سید احمد اور حسین احمد کو بیعت کے لیے بھیجا ہے، وہ حاضر ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ بیعت فرمانے میں بہت زیادہ رد و قدع فرمایا کرتے تھے. اس کے متعلق جب حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کسی وقت حضرت گنگوئی سے پوچھا تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس شخص کو مجھ سے قلبی مناسبت ہے اور کتنی مناسبت ہے، اگر مناسبت نہیں ہوتی تو میں انکار کر دیتا ہوں ورنہ بیعت کر لیتا ہوں. بہرحال ہم دونوں پیش ہوئے تو کچھ پسو پیش نہیں فرمایا اور حضرت نے بیعت فرما لیا، مگر کچھ تلقین نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے بیعت تو کر لیا، اب تم مکہ معظمہ جا رہے ہو، وہاں حضرت قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس روح موجود ہیں، ان سے عرض کرنا، وہ ذکر تلقین فرما دیں گے. بس اسی روز ہم دیوبند واپس آ گئے اور پھر وطن کو روانہ ہو گئے. دیوبند سے رخصت ہوتے وقت حضرت شیخ الہند پیدل اسٹیشن تک تشریف لائے اور وصیت فرمائی کہ پڑھانا نہ چھوڑنا، خواہ ایک ہی طالب علم پڑھنے والا ہو. بیعت کے بعد برکات کا ظہور محسوس فرماتے رہے. چنانچہ بیعت ہونے کے بعد سفر حج میں ذیقعدہ 1316 میں مکہ مکرمہ حاضری ہوئی تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، جو اس وقت حضرت حاجی صاحب بہت ضعیف ہو چکے تھے، اکثر لیٹے رہتے تھے. صبح کو مثنوی شریف پڑھاتے تھے، صرف پڑھاتے وقت پلنگ پر کچھ دیر بیٹھ جایا کرتے تھے. جب ہم حاضر خدمت ہوئے تو بہت توجہ فرمائی. حضرت گنگوئی قدس روح کا سلام و پیام سن کر بہت خوش ہوئے اور دیر تک محبت سے تذکرہ فرماتے رہے. یہاں تک فرمایا کہ تمنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں ان سے ملاقات ہو جاتی. جب ہم نے عرض کیا کہ بیعت تو حضرت گنگوئی نے فرما لیا تھا مگر تلقین ذکر حضرت سے حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے, تو حاجی صاحب نے پاس انفاس کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ روز صبح کو آ کر یہاں بیٹھا کرو اور اس ذکر کو کرتے رہو. چنانچہ جب تک مکہ معظمہ میں رہنا ہوا روز حاضر ہوتے رہے. حد سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ روانگی کے موقع پر ہم حاضر ہوئے تو حضرت نے بہت شفقت فرمائی, سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس پر ہم نے سکوت کیا تو فرمایا کہ کہو, ہم نے قبول کیا. ہم نے حسب ارشاد اس کو دہرایا. پھر حضرت نے دعا فرمائی, ہم نے رخصتی مصافحہ کیا اور مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے. اور چند ماہ کے بعد ہی حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جمعہ دال اولا میں وصال ہو گیا. اس تلقین ذکر کی برکات کا بھی اب ظہور شروع ہو گیا کہ چوتھے دن راستے ہی میں خواب میں دیکھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا. آپ نے میرا سر اٹھا کر فرمایا کہ کیا مانگتا ہے. میں نے عرض کیا کہ جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں اور جو نہیں پڑھی ان کے سمجھنے کی قوت پیدا ہو جائے. تو فرمایا کہ تجھ کو دیا. جیسا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وصیت فرمائی تھی کہ چاہے ایک طالب علم ہو پڑھانا نہ چھوڑنا, اس پر حرم نبوی میں درس شروع فرمایا اور درس کے علاوہ باقی اوقات میں اپنی کھجوروں کی دکان پر کام کرتا یا کتابت کا کام انجام دیتا. حرم نبوی میں درس شروع فرمایا اور فارغ وقت میں دکان پر بیٹھتے یا کتابت انجام دیتے, کیونکہ روزگار کی کوئی شکل نہیں تھی. دکان پر بیٹھتا جو بڑے بھائی نے بازار میں کھولی تھی جس میں شکر, چائے, چاول, صابن وغیرہ بکتا تھا, اور باری باری ہم تینوں اس پر بیٹھا کرتے تھے. اس مشغولی کی وجہ سے کچھ عرصہ ذکر پر مداومت نہ ہو سکی. پھر جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تب پھر شوق پیدا ہوا کہ ذکر پر مداومت کی جائے. چنانچہ حرم محترم مسجد نبوی میں پاس انفاس میں مشغول رہتے تھے اور قلبی تعلق بھی اب حضرت گنگوئی قدس روح سے کی طرف بڑھنے لگا. یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند کے تعلق پر ان کا تعلق بڑھ گیا. پھر نسبت کے آثار ظاہر ہونے لگے. ہر وقت گریا کی کیفیت, روتے رہنا, اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کثرت سے ہونے لگی. ذکر کے آثار جسم کے اعضاء پر محسوس ہونے لگے. بے اختیار اعضاء متحرک ہو جاتے. اب مسجد نبوی میں چونکہ ہر وقت ہجوم رہتا ہے تو اس لیے ایسے وقت میں ذکر وغیرہ میں مشغولی فرماتے کہ جس وقت مجمع کم ہو. صبح آفتاب نکلنے کے ایک گھنٹے بعد کا وقت تجویز فرمایا. مگر جب کیفیات ذکر کا زیادہ غلبہ ہونے لگا تو پھر آپ نے مسجد نبوی کے بجائے مسجد اجابہ کا ذکر تجویز فرما لیا. جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض دور افتادہ کھجوروں کی جھاڑیوں میں جا کر تنہائی میں جب تک جی لگے ذکر کیا کرتا تھا, اور جو رویا صالحہ اور حالات پیش آتے تو گنگو شریف حضرت گنگوئی کی خدمت میں تحریر کر دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ 11 حضرات اولیاء اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تم کو اجازت دیتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک کھجور کا ایک تہائی عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ باقی دو تہائی دوسرے مشائخ طریقت کے ذریعے دیے جائیں گے۔ اس دوران میں 1318 کے رمضان یا شوال میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مہینے کے لیے ہندوستان طلب فرمایا۔ اس پر حضرت والد صاحب مرحوم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ صرف مجھے کو گنگو شریف بھیجیں اور بڑے بھائی صاحب کو بھی حاضری کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، اس لیے وہ خفیہ طریقے پر گنگو کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور میرے متعلق حضرت والد صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ حج کے بعد حجاج کے قافلے کے ساتھ مجھے بھیجیں گے، لیکن جب چپ چاپ بھائی صاحب چلے گئے تو مجھے بھی فرمایا کہ تو بھی چلا جا۔ چنانچہ میں نکلا، جدے پہنچ کر معلوم ہوا کہ بھائی صاحب ابھی مکہ شریف میں ہیں۔ مکہ شریف پہنچ کر ہم لوگ حج اور عمرہ سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد جدہ واپس آئے۔ اس وقت دو قسم کے جہاز چلتے تھے، ایک اسٹیمر جو انجن کے ذریعے چلتے ہیں اور دوسری عام کشتیاں، اور دخانی جہازوں اور اسٹیمر کا کرایہ بہت زیادہ تھا جس کی استطاعت نہیں تھی، اس لیے ہم کپڑے کے بادبان کے ذریعے چلنے والے جہاز کے ذریعے شروع محرم میں جدے سے روانہ ہوئے۔ جو جہاز مسقط جا رہا تھا، جدے سے مسقط کا فاصلہ سوا مہینے میں طے ہوا۔ اللہ اکبر، مسقط پہنچ کر اب آگے کا سفر تھا۔ ایک ہفتہ قیام کے بعد کراچی کا جہاز مل گیا اور 2 روپیہ فی ٹکٹ پر ہم کراچی پہنچے، اور 1319 ماہ ربیع الاول کے شروع میں گنگو شریف حاضری ہوئی۔ وہ بھی اس طرح کے بھائی صاحب تو سہارنپور سے سیدھے گنگو پہنچے اور میں نے عرض کیا کہ میں پہلے دیوبند جاؤں گا، وہاں سے پھر گنگو حاضر ہوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ چنانچہ جب میں دیوبند سے نانوتا کے رستے سے پیدل چل کر گنگو شریف پہنچا، کتنے مجاہدے کا سفر کہ جدے سے چھوٹی کشتی میں سوا مہینے میں صرف مسقط پہنچے، جہاں آج کل جدے سے 1 گھنٹے میں جہاز پہنچ جاتا ہوگا، مگر عشق و محبت میں سب آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیوبند سے پیدل چل کر، جیسے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الاسلام دیکھتے رہے کہ وہ پیدل ہر جمعرات کو روانہ ہو جاتے تھے، اسی طرح خود بھی دیوبند سے نانوتا کے رستے سے پیدل گنگو شریف پہنچے۔ دونوں بھائیوں کے لیے حضرت گنگوئی قدس روح نے کرتا پائجامہ سلوا کر منتظر تھے، وہ دونوں کو عنایت فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گنگو کے قیام میں مبشرات دیکھتا رہا اور حضرت سے عرض کرتا رہا۔ گنگو پہنچنے کے 15-16 دن کے بعد ایک شب میں، جبکہ عشاء کے بعد میں حضرت کی پیٹھ دبا رہا تھا، تو مابین النوم والیقظہ کہ کچھ جاگ بھی رہا تھا کچھ سو بھی رہا تھا، اسی میں حالت طاری ہوئی اور ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ تجھ کو 40 دن کے بعد اجازت ہوگی۔ اس کے ٹھیک 40 دن کے گزرنے پر حضرت گنگوئی نے ہمیں طلب فرمایا اور فرمایا کہ اپنے امامے لے آؤ۔ بھائی صاحب نے دونوں امامے حاضر کیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے دستے مبارک سے امامے باندھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نے پوچھا کہ جانتے ہو کیسی دستار تھی؟ بھائی صاحب نے فرمایا کہ دستار فضیلت۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دستار خلافت تھی۔ تم دونوں کو میری طرف سے اجازت ہے۔ شروع میں تو میں نے کہا کہ آب حیات کے دو چشموں سے سیراب ہوئے، لیکن جو بشارت آپ کو تھی اس میں 11 بزرگوں کی طرف سے اجازت آپ کو ملے گی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوئے، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے فیض پایا، اپنے خاندان کے بزرگوں کے فیض سے سیر ہوئے، حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے فیوز و برکات کا تو آخری دم تک کیا کہنا، اور حضرت گنگوہی قدس سرہ نے تو ابھی جیسا میں نے عرض کیا باضابطہ ایک ہی وقت میں دونوں بھائیوں کے سر پر دستار اپنے دست مبارک سے سجائی اور بیعت کی اجازت عطا فرمائی. اور کیوں نہ ہو کہ وہاں مسجد نبوی میں کس قدر مجاہدہ اور خود وہاں کے قیام میں کتنے مجاہدوں سے گزرے، یہ سب سلوک طے ہو رہا تھا جب مسجد نبوی میں آپ نے محسوس فرمایا کہ ذکر کی کیفیات کوئی دیکھ نہ لے. تو اس وقت مسجد حجابہ ایک جنگل بیابان میں تھی، کھجوروں کے باغات کے بیچ، اس کو اپنے ذکر کی جگہ متعین فرمائی. جیسے کہ وہاں کسی زمانے میں پیر ننو میاں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ نے ایک مرتبہ یہاں گنگو شریف میں چلہ کیا تھا، جیسے خود حضرت اپنے متوسلین کو الگ الگ جگہوں پر بھیجا کرتے تھے، کسی کو لوہاری میں، کسی کو گنگو میں، تو اس طرح حضرت نے خود ایک چلہ گنگو شریف میں تنہائی میں گزارا تھا. تو کس قدر فیض پایا ہوگا جب ساری عمر حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے ساتھ گزری، مگر ادب کا عالم یہ تھا کہ طلبہ روز دیکھتے کہ 3 گھنٹے مسلسل خالی چوکی پر بیٹھ کر کے آپ درس دیتے ہیں، تو چپکے سے کسی وقت کوئی چٹائی رکھ دی، اس کو گوارا فرما لیا. لیکن ضعیف العمری اور پیرانہ سالی میں یہ کمزور جسم کیسے اس کو برداشت کرتا ہوگا. تو طلبہ کا دل دکھتا تھا اس کو دیکھ دیکھ کر کہ مسلسل 3 گھنٹے اس پر بیٹھ کر درس دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی یہ پریشانی حضرت مولانا نصیر احمد صاحب، جو حضرت مدنی قدس سرہ کے خادم تھے، کیونکہ گدا اس پر بچھا دیا جائے. چنانچہ حضرت مولانا نصیر احمد صاحب نے حضرت کی اہلیہ محترمہ سے، جو مولانا نصیر احمد صاحب کی قریبی رشتہ دار تھیں، ان سے ذکر کیا تو انہوں نے ایک گدا تیار کرایا اور حضرت کے دارالحدیث میں تشریف لانے سے پہلے چوکی پر گدا اور گدے کے اوپر چادر بچھا دی گئی. جیسے حضرت تشریف لائے، گدے پر نظر پڑی تو نہایت ناگواری کے ساتھ چادر اٹھا کر پھینکی، پھر گدا اٹھا کر پھینکا، اور جو چٹائی بچاری پہلے گوارا تھی اب اسے بھی اٹھا کر پھینک دیا اور خالی چوکی پر تشریف فرما ہوئے. اور یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، خالی چوکی پر بیٹھ کر حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت شیخ الہند صرف چوکی پر بیٹھ کر سبق پڑھایا کرتے تھے، اور اب اس چوکی پر چٹائی بچھ گئی اور چٹائی پر چادر بچھ گئی، اب گدے بچھنے لگے ہیں. تو یہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کا ادب، حضرت کا اتباع، جس سے یہ تمام نسبتیں کامل طور پر حضرت ہی کے حصے میں آئی. حضرت گنگوہی قدس سرہ کی نسبت، حضرت شیخ الہند کی نسبت، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی نسبت، حضرت حاجی صاحب کی نسبت، نہ معلوم پوری 11 کون کون سی نسبتیں منتقل ہوئی. تبھی جا کر ساری دنیا کو آپ للکار سکے. اور یہ برکت تھی اس سب سے پہلے خواب کی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت ہوتے ہی قدموں میں گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے سر پکڑ کر इनको उठाया और पूछा, क्या मांगता है, किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त। इसी तरह आपने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि मस्जिद नबवी में मिंबर के सामने मीज़ना मुकब्बरा के नीचे लेटे हुए हैं और जिस्म पर सब्ज़ शाल पड़ी है और कोई कहने वाला कहता है कि तेरे कदम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जैसे हैं। उनकी ताबीर हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इत्तिबाए सुन्नत की दी। तो ये सब तैयारी थी ज़ोरों से कि आपको तैयार किया जा रहा था दुनियाए इंसानियत की तकरीम तशरीफ़ और उनकी राहत रसानी के लिए। और फिर कैसी कैसी जगहों पर जहाँ दम मारने की किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं, ऐसी ऐसी क़यामतों में अल्लाह ने हज़रत शेख़ुल इस्लाम को साबित क़दम रखा। तो ये तमाम रूहानी ताकतें आप में भरी जा रही थी। और ये बतौर ख़ास जो इरशाद फरमाया गया कि तेरे कदम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जैसे हैं, तो वो कदम मुबारक तो कैसे हैं कि सैयदुल अनाम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए अरबा सात हैं और अशरे मुबशरा में से बाज़ हज़रात हैं। इतने में जबल नूर जैसा अजीम पहाड़ नाचने लगता है, कूदने लगता है, जो हस्तियाँ खड़ी हैं उनके पैरों में गुदगुदी करने लगता है, उसकी मोहब्बत जोश मार रही है। तो जब उस पर यह हाल तारी हुआ तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर मुबारक ठोकते हुए इरशाद फरमाया, उस्कुन हिरा फ़इन्नमा अलैका नबीयुन औ सिद्दीकुन औ शहीद। कह रहे खुदा का पैगंबर और पैगंबर का खादिम सिद्दीक और बाकी सारे शुहदा खड़े हैं और तू इस वक्त ये हरकत कर रहा है। तो कहते हैं फौरन हिरा साकिन हो गया। तो ये क़दम मुबारक की बरकत के तेरे कदम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जैसे हैं, तो ये सबात कदमी जैसे आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजालिम ढाने वाले मक्के के जालिम, वो अब जुल्म ढाते ढाते हार गए। ताइफ के जालिम पूरा रास्ता पीछा करते रहे, लहू लुहान कर दिया, वो हार कर चले गए। तो इस तरह के वाक़यात इस हुसैन अहमद के साथ पेश आने वाले थे, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कदम मुबारक अता किए गए ताकि सबात कदम रहे जिससे दीन को इस्तेहकाम और क़ुव्वत मिल सके। और सबात कदम भी किस तरह अल्लाह ने दिया कि अपने आइज़ा घर के बच्चों की कई एक की शादियां निकाह ऐसे हाल में हुए कि हज़रत जेल में हैं और इधर निकाह हो रहे हैं। चुनाचे फिदाए मिल्लत हज़रत मौलाना असद मदनी साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू की शादी के मौके पर 1944 में मेरी विलादत से दो तीन साल कबल हज़रत शेख़ुल इस्लाम ने नैनीताल जेल से क़ारी असगर साहब को तारीफ़ फरमाया कि मेरी रिहाई का हरगिज़ इंतज़ार न किया जाए और इनकी शादियां कर दी जाएं। चुनाचे तामील इरशाद में हज़रत मौलाना असद साहब रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौरन शादी कर दी गई। वरना कोई दुनिया में कोई बाप, कोई ख़ानदान, कोई घराना सोच सकता है कि पहली औलाद का निकाह इस तरह अंजाम पाए कि तुम अपने तौर पर निकाह जल्दी कर लो। और ये इसके मुतालिक नैनीताल जेल से हज़रत क़ारी असगर साहब को हुक्म फरमा रहे हैं। तो जेल का हाल सुनिए कि हज़रत अमीर शरीयत
عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بنگال کی ڈم ڈم جیل میں ہمیں رکھا گیا تھا، بہت سے قومی رضاکار بھی قید تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، شاہ صاحب بھی تھے، حضرت شیخ الاسلام دوسرے احاطے میں تھے۔ کسی نے کہا کہ انسپکٹر جیل خانہ آ رہا ہے اور جن رضاکاروں کے سر پر گاندھی ٹوپی دیکھتا ہے تو اتار کر پیر کے نیچے مسل دیتا ہے۔ پھر کیا تھا، شاہ صاحب نے سنا تو اس کے لیے تیار ہو گئے اور دور سے شاہ صاحب ٹہل رہے تھے، ان سے کہنے لگا کہ ٹوپی اتار دو۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، نہیں اتاروں گا۔ وہ غصے میں آگے بڑھا کہ اپنے ہاتھ سے ٹوپی اتارے۔ پھر کیا تھا، شاہ صاحب نے جو اس کی کلائی پکڑی ہے کہ اس کے حواس خطا ہو گئے، ایک دم وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ داروغہ نے بھی بیچ بچاؤ کرا دیا۔ پھر وہ نرم ہو کر کہنے لگا کہ آپ کو اس ٹوپی کا احترام کیوں ہے، یہ تو گاندھی ٹوپی کہلاتی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، یہ تو اجمل کیپ ہے، حامد کیپ ہے، امروہہ مراد آباد یو پی کے دیگر مقامات میں شرفاء مسلمان اس کو پہنتے ہیں، گاندھی جی نے تو بعد میں اس کو پہننا شروع کیا۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے کہنے سے اس کو اتار دیں، کیونکہ میں نے سب کی ٹوپیاں اتار دی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے جواب دیا کہ جب تک یہ سر ہے وہاں تک ٹوپی اس پر رہے گی، نہیں اترے گی۔ تب وہ انسپکٹر کہتا ہے کہ میرا حکم نہیں مانو گے تو پھر کس کا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہی ہستی ہے دنیا میں، وہ ہے حضرت شیخ الاسلام۔ تو اس کو امید بن گئی کہ چلیے میں اپنی عزت بچا لوں گا، سب اسٹاف کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو ادھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اطلاع مل چکی تھی، تو حضرت کے پاس گاندھی ٹوپی نہیں تھی تو اپنا امامہ پھاڑا اور جلدی جلدی ٹوپی کی شکل میں ان ٹکڑوں کو جوڑ کر کے سر پر ٹوپی بنا کر سجا لی۔ جب حضرت کے پاس وہ پہنچا اور حضرت سے ٹوپی کے متعلق کچھ کہنا چاہا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ پگڑی ہی باندھی ہے، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے ٹوپیاں اتارنے کی مہم شروع کی ہے تو میں نے پگڑی کاٹ کر ٹوپی بنائی ہے۔ بے شک یہ اسلام کا نشان تو نہیں، لیکن قیدیوں کے ساتھ تمہاری زیادتی کا مجھے علم ہوا کہ تم انہیں پریشان کرنا چاہتے ہو، اس لیے میرے لیے ضروری ہو گیا اور میں ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا۔ تو یہ کہاں کہاں کے لیے نبوی قدم نے اپنی استقامت اور ثبات قدم میں قوت عطا فرمائی، حضرت مدنی کے قدم کو جمایا۔ اور سنیے کہ کہاں کہاں اس بشارت نے اپنا جلوہ دکھایا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام جمعیت علماء ہند کی ایک کانفرنس میں لاہور دلی دروازے پر اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری بھی تشریف رکھتے ہیں۔ شاعر اسلام سید امین گیلانی اور مولانا انور صابری حضرت کے خادم خاص پنڈال سے باہر ایک کیمپ کے قریب کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے سے منظم پلاننگ کے تحت ایک ٹولی اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کو اسٹیج کی طرف آتا ہوا دیکھ کر امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بھی ہاتھ میں کلہاڑی لے کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت مدنی کی حفاظت کے خاطر کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کھڑے ہو جاتے، ادھر جھکتے ادھر جھکتے، اور مخالفین کی ہر حرکت پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے تھے اور چلا چلا کر انہیں اپنی اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب دیکھا کہ یہ فسادی شیاطین شریر باز نہیں آ رہے تو حضرت مدنی قدس روح کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ سپر ہو گئے اور مائک پر نہایت جوش کے انداز میں فرمایا، احرار کے جاں باز ہو، میں جان گیا ہوں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، صبر کا پیمانہ لبریز ہے، میں نے تمہیں آج ہی کے دن کے لیے تیار کیا تھا اور جمع کیا تھا. دیکھنا شیخ مدنی پر آنچ نہ آنے پائے. پھر کیا تھا کہ وہ کلہاڑی بردار حراری فوج کے سامنے یہ فسادی کب تک اپنا ڈانس دکھاتے, اور اس طرح باطل نے حضرت مدنی کو ہلانے کی بہت کوشش کی. مگر جہاں پہلے دن مسجد شریف میں ممبر شریف کے سامنے مقبرہ کے نیچے میدانہ کے نیچے اس حال میں اپنے آپ کو حضرت مدنی دیکھ رہے ہیں کہ سبز شال بھی آپ پر پڑی ہوئی ہے اور کہنے والا کہتا ہے کہ تیرے قدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جیسے ہیں. جیسے نبی کا قدم کبھی نہیں ڈگمگایا تو آپ کے لال کے پیر کون ہلا سکتا ہے. اس قصے میں تو حضرت مولانا انور صابری اور سید امین گیلانی کا بھی ذکر ہے, تو ان کے کلام میں سے میں کچھ پڑھنے کی جرات کرتا اور ہمت کرتا, لیکن فلو کی وجہ سے میرا گلا کئی روز سے اس قدر زخمی ہے کہ اتنا مشکل سے بول پا رہا ہوں, اور یہ بھی حضرت مدنی کے نبی جیسے قدم کی برکت اور اس کا صدقہ ہے. انہی کے زیر سایہ ہم رہیں, انہی کے قدموں میں رہیں, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, زندگی میں بھی, مرنے کے بعد بھی, حشر میں بھی. بھائی جان بھی یہی مانگتے رہے کہ جب کبھی حضرت شیخ الاسلام کا ذکر آ جاتا فون پر تو وہ بھی روتے رہتے, ہم بھی روتے رہتے. بالآخر ادھر بھائی جان کا انتقال ہو رہا ہے چیپاٹا میں, بستر مرگ پر ہیں, اور ادھر ان کے مسترشد موزمبک میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مدنی قدس سرہ کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہے اولیاء اللہ کا, اور سب ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہیں, سفید لباس, سب کے سر پر سفید امام ہے, اور وہاں معہد کی پرانی مسجد کے پاس یہ مجمع کھڑا ہے اور منتظر ہے, ٹک ٹکی باندھ کر انتظار میں دیکھ رہا ہے بھائی جان کے گھر کے دروازے کی طرف. جیسے ہی دروازہ کھلا بھائی جان بھی اسی طرح کا لباس پہن کر نکلے, تو حضرت شیخ الاسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھائی جان کو لے کر معہد سے روانہ ہوئے. یہ چند منٹوں پہلے انہوں نے خواب دیکھا اور گھنٹی بجی اور اطلاع ملی کہ بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا, حضرت مدنی اپنے ساتھ لے گئے. جیسا میں نے عرض کیا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک حضرت شیخ الاسلام کو دیا گیا, تو آزمائشیں بھی اسی درجے کی کہ کسی طرح کا مضبوط تر انسان اس کے تحمل کو سوچ بھی نہیں سکتا جن سے حضرت شیخ الاسلام گزر کر راہی جنت ہوئے. کیا لاہور کے قصے, کیا جالندھر کے اسٹیشن کا قصہ. ایک شخص میرے یہاں آتا تھا مانچسٹر سے 1969-70 میں, بہت پریشان, بالآخر کہاں رہے, کہاں, کس زمانے میں تھے, کچھ مجھے شبہ ہوا تو پھر میں نے ان سے صاف پوچھ لیا. میں نے کہا کہ یہ جو ہنگامے ہو رہے تھے تقسیم سے پہلے, اس وقت آپ تو رو پڑے, اور سسکیاں لیتے ہوئے انہوں نے یہی جالندھر اس کے اسٹیشن کا قصہ بتایا کہ اس وقت میں بھی ان غنڈوں کے ساتھ شریک تھا. تو میں نے کہا کہ بس حضرت مدنی قدس سرہ کے لیے جتنا عیسیٰ علیہ ثواب کر سکو, جتنا مالک سے معافی مانگ سکو, اور جتنا صدقہ خیرات کر کے حضرت مدنی کو عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کرو, ورنہ دنیا کی پریشانی تو عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے, مگر آخرت کی جزا اور سزا وہاں کی دائمی ہے. تو یہ جالندھر والا قصہ جو شورش کشمیری نے بیان کیا, اس کے مطابق چند نوجوان اسٹیشن پر حضرت مدنی کو دیکھتے ہیں اور ڈبے پر چڑھ دوڑتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, سب و شتم کرتے ہیں, داڑھی پکڑ کر کھینچتے ہیں. ایک بیان کے مطابق کسی شقی بدبخت نے حضرت کے گال مبارک پر تھپڑ بھی مارا، لیکن حضرت نے نہ آہ نہ فریاد نہ کوئی چیخ نہ پکار، دشمن بتاتے ہیں کہ حضرت مکمل صبر کی تصویر تھے، جیسے بچے گڑیا سے کھیلتے ہیں اس طرح دشمن کھیل رہا ہے، آہ تک نہ کی۔ لکھا ہے شورش کشمیری نے، آہ تک نہ کی۔ پھر انہوں نے تو شورش نے ایک ایک کا نام لے کر ان کا انجام لکھا ہے، لیکن یہ ثبات قدم کہ جس طرح انہوں نے کوئی گندی سے گندی حرکت چھوڑی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت کے ثبات قدم میں کوئی دنیا میں جس طرح تزلزل نہیں آیا، تو آخرت میں بھی جیسا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا کہ دعائے سحرگاہی میں اپنے لیے کیا حضرت مانگ رہے تھے کہ الہی مجھے تو جہنم میں دھکیل دے اور ان کو مگر دیگرارا رہائی شدے، اوہو مگر دیگرارا رہائی شدے، کہ مجھے جہنم میں ڈال دے تاکہ دوسروں کو نجات مل جائے۔ کیا ظرف تھا، کیا استقامت تھی، نبوی قدم میں کتنی قوت تھی۔ اسی طرح کا قصہ سید پور کے اسٹیشن پر پیش آیا کہ 700,000 تک کے مجمع نے چاروں طرف سے حضرت کو گھیر لیا، نعرے لگا رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، ڈنڈے ہیں، چھریاں ہیں، بدتمیزی سے نام لے کر ساتھ دھمکیاں دیے جا رہے ہیں، قتل کرو، مار ڈالو، ٹکڑے کر دو، یہ غدار ہے، جو منہ میں آ رہا تھا بک رہے ہیں، اور پھر ڈول ساتھ ساتھ ہیں جوش دلانے کے لیے شیاطین کو۔ تو یہ 700 یا 1,000 کے قریب تھے، وہ ڈول کی آواز پر کوئی 3,000 کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، کربلا کے حسین کی طرح، یہ حسین بین گنڈوں کے بیچ میں ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بھی دست درازی شروع کر دی، مار دھاڑ شروع کر دی، حتیٰ کہ حضرت کے خدام بھی کئی مجروح ہوئے، کئی کو چوٹیں لگی۔ تو جو خدام تھے ان کا بیان ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں میں کیسے قوت آ چکی تھی کہ ہم ان فرعینہ شیاطین ابلیسی فوج میں ہم نہتے خالی ہاتھ، اور ہمیں ان کی طرف سے کسی چیز کا کوئی اندیشہ نہیں، کانہم بنیان مرصوص کی طرح ہم 10-15 آدمی حضرت کے چاروں طرف سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک ابلیس ان کا سردار اور آگے بڑھا اور بے دردی سے آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کو زمین پر پچھاڑنے کی کوشش کی، ٹوپی مبارک کو لے جا کر اس میں آگ لگا دی، اور اس کو اپنے پیر سے کچلتے ہوئے اپنے دل کی اس نے ٹھنڈک محسوس کی۔ تو ایسی قیامتوں کے بیچ میں آتش نمرود والے آگ کا نظارہ، لیکن ثبات قدم کہ وہ نبی کا قدم دیا گیا تھا، اسی دن کے لیے دیا گیا تھا۔ جو لیسٹر میں جو بریلی سے حکیم صاحب تشریف لاتے ہیں بشیر بھائی کے یہاں، ان کے دادا جان کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ 1945 کا قیامت خیز زمانہ چل رہا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام بریلی تشریف لائے، کہ وہاں بریلی میں موتی پاک میں جلسہ تھا، سارا پاک انسانوں سے بھرا ہوا، اتنے میں بہت بڑا ایک ہجوم مجمع کو پھاڑتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کی آمد سے خوف زدہ ہونے کے بجائے حضرت شیخ الاسلام نے جو آیت تلاوت فرمائی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ آپ نے تلاوت فرمائی اور اسی پر بیان شروع فرمایا۔ کیا ثبات قدم، کیا ہمت مردانہ، میں نبوی قدم کی طاقت اور پاور اور روحانی قوت تو ملاحظہ کیجئے، اور ڈول دھپڑے سب ہر جگہ یہ غنڈے لے کر ہی چلتے تھے، اور پھر ان کی شیطنت اور بڑھی
تو منظم طریقے سے سنگ باری شروع کر دی، اینٹیں برسانے لگے،
مجمع میں سے لوگ مضروب ہو رہے ہیں، مجروح ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ حضرت مدنی قدس روح کے جانصاروں نے چاہا کہ آپ کے اوپر اسٹیج پر کسی چیز سے سایہ کر لیا جائے تاکہ آپ تک کوئی پتھر وغیرہ نہ پہنچ سکے، تو یہ حسین ابن الحسین ان کی اس تیاری کو دیکھ کر گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسین احمد کا سر آپ حضرات کے سروں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور سنگ باری چل رہی ہے اور سینہ سپر ہو کر مجاہدانہ انداز میں تقریر فرما رہے ہیں،
نبوی قدم زندہ باد۔ یہ تمام قیامتیں نہ ہلا سکی نہ رلا سکی، کوئی غم پریشانی نہیں، ساری عمر اس کو جھیلتے رہے جھیلتے رہے، لیکن ایک دفعہ ضرور روئے حضرت، لیکن ایسی قیامت پر نہیں روئے۔ کب روئے؟ سنیے، حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ باب الفہم فی العلم صحیح بخاری کے باب تک آپ اس سال بخاری شریف پڑھا سکے، اور یہ باب الفہم فی العلم کا درس یہ آپ کا آخری درس بخاری تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی دوسری جلد کے صفحہ 507 تک آپ پڑھا سکے۔ بالآخر حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے سپرد فرما دی بخاری شریف۔ ایک دن حضرت مولانا فخر الدین صاحب مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، حضرت نے اپنے قلبی احساسات ان سے بیان فرمائے کہ اب اللہ کے سامنے حاضری کا وقت ہے، کوئی عمل پاس نہیں، نمازیں تیمم کر کے اور بیٹھ کر پڑھتا ہوں، توشہ آخرت بالکل خالی ہے، مغفرت کا کوئی سامان نہیں، دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ جوش میں آ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ فرمایا اور دل بھرایا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اب ہچکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ 82 برس کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی نے حضرت کی آنکھوں میں آنسو اور آپ پر گریا اور رونے کا اثر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی اتباع کی ہمیں توفیق دے، حضرت کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے خاندان میں، آل حسین میں برکت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔